يا ايها المدثر، اے کمبل پر کمبل اوڑھنے والے. تو مزمل تو موجود ہے بما بیٹھو کے، لیکن مدثر کو ایسا غائب کیا کہ ڈاکٹر بن کے بھی اس کو فرصت نہیں ملی، اور امریکہ سے پڑھ کے آنے کے باوجود بھی معاش بنا نہیں. اور جیسے چاہتے تھے، دنیا تو طلب سے بڑھتی ہے، دنیا کو جتنا پیچھے پڑھو گے اتنے پریشان ہو جاؤ گے. تو غریب یہاں کے ابتدائی پڑھنے والوں میں سے، لیکن افسوس کہ جب اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا وقت آیا تو کوئی اور رنگ نظر آ رہا ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، اور محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور ایک آدمی کے رائے راست سے ہٹنے میں اور دین سے دور ہونے میں ان کے تمام رشتہ دار گناہگار ہوں گے، سب لوگ اس میں ملزم اور مجرم ہیں. دعوتیں کرتے ہیں تو یہ پہنچتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے تو سب جمع ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ اپنے ادارے میں آؤ، تفسیر میں چند دن گزارو، آخری شرح اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. رائے راست بتانے والا کون ہے؟ سب ٹریپر ہے اور دھوکہ باز لوگ ہیں. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے اعزاء و اقربا کے ہاتھوں دین سے دور ہو گئے، اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو گھریلو بدمزگی اور گھریلو دباؤ کی وجہ سے مطلوبہ صلاحیتیں کھو بیٹھے. پیغمبر نے سچ کہا تھا، دعا الرجال فی افخاذ النساء، عورتوں کے دباؤ میں اور رانوں میں بیٹھ کر دنیا ضائع ہو گئی. اور عجیب بات ہے کہ جو لوگ زیادہ دیر تک عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا تو عورتوں کی ذرا نکمی حرکتیں کرتے ہیں اور مردانہ صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں، اور یا بالکل آخری عمر کے اندر سٹیا جاتے ہیں. یا ایھا المدثر، اے کمبل پر کمبل اوڑھنے والے، قم اٹھیے. مزمل کو بھی کہا اٹھو، مدثر کو کہا تو بھی اٹھ. مزمل کو کہا رات کو اٹھ، عبادت کر، کچھ آرام کر، اور مدثر کو کہا فانذر، اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرا، کیونکہ مدثر زیادہ خطرے میں. صرف رات کو اٹھنے سے بھی کام نہیں چلے گا. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. یا یہ کہ چونکہ مزمل پہلا مرحلہ ہے اور مدثر دوسرا مرحلہ ہے، تو جیسے مرحلے بڑھتے ہیں ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. راتوں کو اٹھے، تیاری ہو گئی، اب کرنا کیا ہے؟ فانذر، اوروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. اور طریقہ کیا ہے؟ وربک فکبر، ایک اللہ کی بڑائی بیان کر، یعنی توحید کا مسئلہ ڈنکے کی چوٹ بیان کر. وثیابک فطہر، کپڑا بھی پاک رکھیے. کرتا شلوار پہنی ہے کہ کیا، چھوٹے سے پینٹ اور اوپر چھوٹا سا ٹینٹ اور درمیان میں اتنا بڑا گینٹ. یہ ضروری ہے کہ مومن کا لباس، مومن کی شلوار قمیض سر تک ڈکا ہوا ہو. یہ کوئی گپ شپ کی بات نہیں، یہ اسلامی زندگی کی تعلیم ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑا پاک رکھیے. تو کپڑا دین کے مطابق ہونا چاہیے، کپڑا مقام اور مرتبے کے مطابق پہنا کرے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. طالب کو زیب نہیں دیتا کہ ننگے سر ہو، عالم دین کی شان نہیں ہے کہ قمیص اوپر کی طرف اٹھی ہو. نمازی اور مومن کے اخلاق نہیں ہے کہ پانچے نیچے ٹخنوں کے پڑے ہوئے ہو. بس یا بکفتوا، کپڑا پاک رکھیے، اس پر فسق کا، تہمت کا، بدعملی کا داغ نہیں لگنے دے. اللہ اکبر. باہر شرح کنز میں اور بدائے میں قاسانی نے استدلال کیا ہے کہ نماز کے لیے کپڑا پاک رکھنا اور پاک پہننا ضروری ہے، جب کپڑا پاک ہو تو جسم بھی پاک ہوگا، جب جسم پاک ہو تو جگہ بھی پاک. تو شرائط صلات کئی وجود میں آ گئے. والرجز فاحجر، بتوں کی گندگی چھوڑ دیجیے. اللہ، کپڑا تب پاک رہے گا کہ آپ شرک سے اور بدعت سے دور ہو. تو مشرکین اور بدعتیوں کے کپڑے گندے ہیں کیونکہ وہ خود گند میں مبتلا ہے. یہ مطلب آیات کا. ولا تمنن، احسان نہ کرے تستکثر کہ آپ کے ساتھ زیادہ ہو جائے. ولربک فاصبر، اللہ کے لیے صبر و استقامت اختیار کرے. احسان اس لیے کرے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، یعنی کہ اس کے بدلے میں آپ کو زیادہ انعام و اکرام ملے. یہ تبلیغ کے مقامات ہیں. سب سے پہلا مقام کمر بستہ ہونا، یا ایہا المدثر قم. دوسرا مقام عذاب الہی سے آگاہ ہونا اور اس کو بیان کرنا. اور تیسرا مقام مسئلہ توحید سمجھنا. اور چوتھا مقام مقام اور مرتبے کی حفاظت کرنا. اور پانچواں مقام شرکی عقائد اور بدعت کے اعمال سے دور رہنا. اور چھٹا مقام اخلاص کامل پیدا کرنا. اور ساتواں مقام اللہ رب العزت سے انعام و اکرام کی تمہ رکھنا. ولربک فاصبر. تبلیغ والوں کے چھ نمبر بھی آسانی سے نکل آئے، بلکہ ایک آدھ زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس وقت بجا دیا جائے بجانے والی میں، ایک بنسری بجے گی. اور اسرافیل علیہ السلام نے ایک ٹانگ آگے کی ایک پیچھے، اور بنسری کے اوپر انگلیاں رکھی ہے اور منہ کے ساتھ لگایا ہے. بس جیسے امر الہی ملتا ہے اور وہ بجائے، اور بجاتے ہیں پوری دنیا لت پت ہو جائے. یا اللہ خیر فرما. آپ نے شب معراج سے واپسی پہ کہا کہ میں کیسے ہنسوں، میں نے اسرافیل کو دیکھا، ایک ٹانگ آگے ہے ایک پیچھے، اور بنسری منہ سے لگائے ہوئے ہیں، اور ان کے سوراخوں پہ انگلیاں رکھے ہوئے ہیں. وہ جیسے امر الہی ملتا ہے بجانا شروع کر دے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. نقرا ناقور، نقرا ینقرو کے معنی اندر سے خالی ہونا. بنسری اندر سے خالی ہوتی ہے، تب جا کر کے وہ بچتی ہے اور اس کی سریلی آواز نکلتی ہے، اور بہت خطرناک درد و غم کی آواز نکالتی ہے. مولانا روم نے بنسری کی آواز پر 12,000 اشعار کا ہے. اب پورا مثنوی مولانا روم حقیقت میں اسی کا ہے، اسی ساز اور درد و جگر کی تشریح ہے. اے ضیاء الحق حسام الدین بگیر، یک دو کاغذ برف زادر وصف پیر، گرج جسمت ناز کستو بس نزار. شاگرد ان کے ضیاء الحق حسام الدین. اللہ اللہ. فذالک یومئذ یوم نصیر، بس یہ اس دن، بس یہ اس دن اور وہ دن بہت تکلیف کا ہوگا، عسیر مشکل دن ہوگا. یعنی یہ بنسری کب بجے گی؟ فذالک یومئذ، یہ وہی قیامت کا جو دن ہوگا، جو بہت مشکل دن ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. کافر کون ہے؟ وہ جو خدا کا باغی اور سرکش ہے. ان میں سے ایک ولید ابن مغیرہ ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ مجھے اور جس کو میں نے پیدا کیا تن و تنہا. وحید، تن و تنہا. حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ بھی مالٹا کے جیل میں ایک وحید نام کا لڑکا تھا، جو حضرت شیخ الاسلام سے سبق پڑھتا تھا. حضرت شیخ الاسلام ایک جگہ لکھتے ہیں، وحید کی بدبختی تھی کہ اتنا پڑھانے کے باوجود حضرت شیخ الہند سے کچھ بھی نہیں پڑھا، توجہ نہیں تھی. وحید، تن و تنہا اکیلا اکھیرا، یہ وہ نام ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کا بھی ہو سکتا ہے. خزائن الجنان میں اس جگہ جو کچھ لکھا ہے وہ اصلاح کا قابل ہے. وَجْعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور دے دیے تھے میں نے اس کو مال لمبا چھوڑا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے حاضر. یہ نہیں کہ دو بیٹے کینیڈا میں ہو، دو پولینڈ میں ہو، دو آئرلینڈ میں ہو، دو ہالینڈ میں ہو، نہیں نہیں، بیٹے ہو تو باپ کے سامنے دوڑ دھوپ کرے. جب اللہ خزانے دے، دولت موجود ہو، تعلیم خوب ہو، اور گھر کے اندر آل و اولاد اللہ تعالیٰ موجود کر لے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. وہی باہر جانا تو ایک مجبوری ہے، بچیوں کی شادی ہو گئی، باہر چلی گئی، بچے نوکریوں کے لیے، یہ مجبوری ہو گئی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ کے گھر پر آباد کرے تو اللہ کا شکر کرے. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور تیار کیا میں نے اس کے لیے اور بہت کچھ تیار کر کے مال اور بیٹوں کے علاوہ. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اور دوں. کلا ہرگز نہیں، اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ ہمارے مضامین کا سرکش تھا، ضد کرتا تھا. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ابھی چڑھا دوں گا اس کو جہنم کے پہاڑ پر. سعود جہنم کا پہاڑ. اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس ولید ابن مغیرہ نے سوچا اور ایک اندازہ کیا. فَقُتِلَ وَمَارَ جَائے، كَيْفَ قَدَّرَ، کیا اندازہ لڑا. ثُمَّ قُتِلَ، پھر مارا جائے، كَيْفَ قَدَّرَ، کیسے غلط اندازہ لڑا. وہ یہ ثُمَّ نَظَرَ، ادھر ادھر دیکھا. ثم عبس، پھر تیوری چڑھائی. وبصر، منہ بگاڑا. ثم ادبر، پیچھے ہوا. واستکبر، تکبر میں آیا. فقال ان هذا الا سحر یوسر، کہنے لگا نہیں ہے یہ مگر جادو جو چلا آیا ہے. تو قرآن کریم کے بارے میں، ان هذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر کا بنائے ہوا کلام، جھوٹ، فریب، دھوکا، دجل، دغل. حالانکہ قرآن کا ایک ایک لفظ وحی پر دلالت. سأصلیہ سقر، اللہ فرما کے ڈال دوں گا اس کو جہنم کے ایک حصے میں. وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ کچھ چھوڑ، نہ کچھ باقی رکھے گا اور نہ چھوڑے گا. لواحۃ للبشر، شکل بگاڑ دے گی انسان کی. اکبر بادشاہ تک ہندوستان کی حکومت مغلیہ مسلمان تھی. اکبر بادشاہ کی مذہبی آزادی کو دیکھ کر ایران سے ایک ظالم آیا تھا، مبارک نام کا شیعہ، اور فیضی وغیرہ اس کے بیٹے تھے، ابو الحسن. اور اس نے بادشاہ کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور بادشاہ کو کہا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ دین کے اندر ابو حنیفہ اور شافی سے کم نہیں ہے، آپ اولو الامر ہیں، اور دین محمدی پر ہزار سال گزر چکے ہیں، وہ پرانا ہو چکا ہے، چلنے کا قابل نہیں ہے، آپ نئے دین بنا لیں. اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ سو رہے تھے اور آپ کو الہام ہو رہا تھا، یا ایہا البشر لا تذبح البقر فان تذبح البقر فماواکم السقر. ظالم کو دیکھو، اے اکبر بادشاہ، گائے کی قربانی کی اجازت مت دو ورنہ جہنم آپ کی جگہ ہو جائے گی. چنانچہ اکبر بادشاہ نے لا الہ الا اللہ، اکبر خلیفۃ اللہ کا کلمہ ایجاد کیا، اور نو آدمی اپنے کونسل میں رکھے، اس کو دینی الہی کہا نورتن، اور لوگوں کو کہا کہ ہندو لڑکیاں مسلمانوں کے گھروں میں جائے، اور مسلمانوں کو کہا تم اپنی بیٹیاں سکھ اور ہندوؤں کو دے دو. اور دربار میں آگ جلائی گئی مجوس کو خوش رکھنے کے لیے, اور ہندوستان کے طول اور عرض میں گاؤ کشی گائے کی قربانی پر سخت ترین پابندی لگا دی گئی تاکہ ہندو خوش رہے. ان حالات میں واحد موحد عالم شیخ احمد سرہند سے اٹھا مجدد الفسانی, اور اس نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ بغاوت کا دے دیا کہ بادشاہ کافر مرتد واجب القتل ہے, اور نورتن سب کے سب بے دین اور مرتد ہے, اور دین الہی اختیار کرنا اسلام چھوڑنے کے مترادف. بادشاہ کو کہا گیا کہ ایک مولوی ہے تقریر کر رہا ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس پوری سلطنت ہے رنگون اور برما سے لے کر کے کابل و زابل تک, ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا, مولوی کچھ نہیں کر سکتا. چنانچہ اکبر بادشاہ دنیا سے گزر گیا نامراد ناکارا حال, اور جہانگیر آیا. جہانگیر نے یہ کام تو اچھا کیا کہ نورتم کے جو افراد باقی تھے ان کو قتل کرایا کہ میرے والد کو دنیا سے گمراہ انہوں نے بھیجا ہے. لیکن جہانگیر کو بھی کہا گیا کہ اس مولوی سے آپ کو سلطنت کو بھی خطرہ ہے, تو مجدد کو طلب کیا گیا دربار میں. اکبر کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا جو بھی داخل ہوتا تو پہلے سر سامنے کرتا, اور سامنے بادشاہ تخت پر ہوتا تو سجدہ ہو جاتا. لیکن جب مجدد کو لایا گیا اور کہا گیا جلدی کرو, انہوں نے کہا کوئی جلدی نہیں, زمین پر بیٹھ گئے اور ٹانگیں پہلے داخل کی اور سر بعد میں داخل کی. بادشاہ سامنے تخت پر بیٹھا تھا کہ دیکھو بد تہذیب کو, دیکھو بادشاہ سلامت جو مجازی رب ہے اس کو ٹانگیں دکھائی. آپ نے کہا مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں, مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. تو جہانگیر نے حکم دے دیا کہ سر مارو, اس کا گردن اڑاؤ. میرے دربار میں آ کے توہین کر رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے. محسن الملک پورے ملک کا وزیر اعظم تھا اور حضرت کا مرید خاص تھا, لیکن بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور جو بادشاہ کہے وہی ہوگا, ہوگا وہی جو بادشاہ کہے. لیکن اگر اس عالم کو قتل کیا گیا تو ہندوستان کی حکومت ہاتھ سے گئی, ہمیں عوام کا اور دنیا کا پتہ ہے کہ اس کے کیا اثرات. جب بادشاہ کو یہ پتہ چلے کہ حکومت جا رہی داغ پچنر بشوا ہوئے رہے تو کیا کرے, میں گوالیار کا قلعہ ہمارا بہت سخت ہے وہاں بیچ دیتا ہوں اور وہیں پر یہ رہے گا دماغ صحیح ہو جائے گا. بہت زیادہ تقریر و درس کر کے دماغ خشک ہو گیا ہے. چلو ٹھیک ہے ایسا کر لو. مجدد صاحب کو گوالیار بھیجا اور وہاں قلعے میں بند کیا, اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. کابل اور پشاور کا گورنر تھا مابت خان, جس نے جامع مسجد مابت خان پشاور بنوائی. اٹک تک اس کا اثر تھا, اس نے جھنڈا اٹھایا کہ جہانگیر کی جہانگیری ختم, کوئی بادشاہ نہیں ہمارا, ہم اس کے لوگ نہیں, اپنا کام کرے بڑے دربار میں ہمارے بزرگوں کی توہین کرنا. اور خان خانہ بنگالہ کے صوبے دار تھے, گورنر کو صوبے دار کہتے تھے, اور خان اعظم پنجاب کے, اور تینوں خلاف ہو گئے, اور یہ سارے مل کر جہانگیر ان کی سرکوبی کے لیے دریائے جہلم کے کنارے آیا. لیکن جہانگیر کی فوجیں کم تھی اور یہ زیادہ تھے. جہانگیر پکڑا گیا اور اس کی فوجیں بھاگ گئی, اور یہ تینوں فتح یاب ہو گئے. اور مجدد کو خط لکھا کہ ہم نے جہانگیر کو گرفتار کیا ہے, آپ کو مبارک ہو, اور ہم نے جہانگیر کی جہانگیری ختم کر دی اور آپ کو مبارک ہو. مکتوبات جلد دوم 133 نمبر مکتوب اسی پر مشتمل ہے. مجدد نے خط پڑھتے ہی ان کو خط لکھا کہ فقیر کا اختلاف بادشاہ سے تاج و تخت کا نہیں، حکومت و سیاست کا نہیں، توحید و سنت کا ہے. میرے قیمتی مسئلے کو داغدار نہ کرنا، بادشاہ کو چھوڑو. تینوں ہاتھ باندھ کے کڑے ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. حضرت کا حکم ہے تو بادشاہ کو رہا کرتے. اسی رات کو لکھا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جہانگیر، بروز قیامت تم میری شفاعت کی کیا امید رکھو گے؟ آج پورے ہندوستان میں اللہ کی توحید اور میری سنت بیان کرنے والا یہ ایک عالم ہے، اور اس کو آپ نے پابند سلاسل اور جیل کر لیا. جہانگیر کا سینہ پھٹ رہا تھا اور وہ غموں میں ڈوبا ہوا تھا. یہ تینوں پہنچ گئے کہ آؤ باہر، آپ کی حکومت برقرار ہے. کہا نہ، مجھے پہلے گوالیار لے جاؤ، میں حضرت سے معافی مانگتا ہوں. مابت خان، خان خانہ، خان اعظم اور جتنے ضروری لوگ تھے، شاہی نظم اور پروٹوکول کے ساتھ گوالیار پہنچے. اور حضرت صاحب کو مجدد، مرد مومن، مرد آخنی، مرد توحید و سنت، ان کو کہا کہ آپ باہر تشریف لائے. حضرت نے کہا ہرگز نہیں، یہ تب ہوگا کہ دربار میں آگ بجھاؤ، مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے گھروں میں نکاح نہیں، زنائے واپس بلاؤ. ہندو چوہریاں اور چوکریاں مسلمانوں کے ہاتھ زبردست تیرے باپ نے لگائی، واپس کر دو. اور سرکاری اہلکاروں کی نگرانی میں ہندوستان کے بڑے بڑے چوکوں پر گائے کٹواؤ. جہانگیر نے کہا اور اپنا عہد نامہ، شاہی لیٹر پیڈ آگے کیا، نیچے مہر لگا کے دستخط کیے، اور حضرت سے کہا اس پر جو آپ لکھیں گے وہ نافذ ہوگا. یہ ہے موحد اعظم ہندوستان کے، جن کی توحید کے مشن کو شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور ان کے خاندان نے درس حدیث سے اور دارالعلوم دیوبند نے درس سیاست سے، تصنیف و تالیف سے اور تزکیے سے، تمام طریقوں سے مجدد کے پیغام کی تشریح عملاً اور علماً دیکھنا ہو تو دارالعلوم دیوبند کی تعلیمات دے. دارالعلوم دیوبند مجموعہ خیر ہے، انبیاء اور مرسلین کی تعلیم کا، صحابہ اور تابعین کی عزت و ناموس کا، احناف کے بارے ائمہ اور محدثین کی تشریحات کا، اور پھر مجدد کے صرف روشانہ اور سربکف جہاد فی سبیل اللہ، اعلائے کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگا کر اکبر کی اکبری اور جہانگیر کی جہانگیری کو ہلا کے رکھ دیا، اور ان کو اسلام کے آئین نافذ کرنے پر مجبور کر کے چھوڑا. اللہ 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 اللہ. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ میں نے شعر لکھوایا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. فرزدق اور جریر مقابلے کے شاعر تھے، تو فرزدق نے اپنے بڑوں کو ذکر کر کے کہا یہ میرے بڑے ہیں اور میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں اور ان کی تعلیم کی تبلیغ اور درس دے رہا ہوں، اگر ہم اکٹھے ہو جائے کسی مجلس میں تو ان جیسے پیش کر کے دکھاؤ مجھے. اے جہان کے بدعتی اور بے دین لوگوں، جو تم دیوبند اور اس کی عزت و ناموس کو نہیں سمجھتے ہو، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. شاد باش و شاد زی اے سر زمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. سوسلیح سقر، ان قریب ڈال دوں گا اس کو جہنم میں، یہ نام ہے جہنم کا. وما ادرا کما سقر، آپ کو کیا پتا ہے سقر کیا چیز ہے؟ صحابہ جب سندھ پہنچے محمد بن قاسم کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین موجود تھے، سخت گرمی تھی دریائے سندھ کے کنارے، سقر سقر سقر، وہی سخت گرمی، وہ سخت گرمی، اس جگہ کا نام پڑ گیا سقر. یہ سقر، یہاں سے فوج پار ہوئی آگے، یہ سقر کے پاس دریائے سندھ پر کشتیاں لگا کے اور فوج پار ہو گئی، کشتیاں واپس کھینچ لی، واپس کھینچ لی، کنارے پہ جمع کی تاکہ کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے، اور آگے راجا داہر کے قلعے کو ہلا کے رکھ دیا ہے الحمدللہ. لا تبقی ولا تذر، یہ ایسا سقر ہے نہ کچھ باقی رکھے گا اور نہ کچھ چھوڑے. ایک تو یہ کہ خود ہی کچھ چیزوں کو بچا کے رکھے لا تبقی، اور یا یہ کہ اس سے کوئی چیز رہ جائے. ولا تذر لواحۃ للبشر، چہرہ بگاڑ کے رکھ دے گی انسانوں کی. علیہا تسعۃ عشر، اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے نہیں بنائے جہنم کے ذمہ داروں کو مگر فرشتے، جہنم پر جو مقرر ہے وہ فرشتے. میں کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ 19 فرشتے، تو ابو جہل نے کہا اتنوں کو میں دبا لوں گا، اتنا فلاں دبا لے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرے جیسے کدو کریلا نہیں ہے، وہ ملائک ہے، اور ایک ملک پورے جہان کو ملیامیٹ کرنے کے لیے کافی ہے. وما جعلنا عدتہم، اور ہم نے نہیں بنائی ان کی گنتی، الا فتنۃ للذین کفروا، مگر یہ آزمائش ہے کافروں کے لیے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی. ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور بڑھ جائے ایمان ایمان والوں کا. اللہ. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون، اور شک نہ کرے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور مسلمان. وليقول الذين في قلوبهم مرض، اور کہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا. والکافرون، اور کافر لوگ کیا کہے؟ ماذا اراد الله بهذا مثلا، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے. كذلك يضل الله من يشاء، یوں بٹکاتے اللہ جس کو چاہے. ويهدي من يشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. یعنی سامان رشد و ہدایت کا مکمل موجود ہے. اب عقل کے تناظر میں غور کرے، انصاف کے زاویے میں کچھ سوچے، پیغمبرانہ اخلاق اوصاف جمیلہ کا مطالعہ کر لے، تو ایمان لانا آسان ہے، ہدایت ملنا آسان ہے، ورنہ ابدی جہنمی ہوگا. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور نہیں جانتے ہیں تیرے رب کے لشکر مگر وہی. وما ہی الا ذکر للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت سرتاپا کائنات کے لیے. خالص نصائح ہے قرآن کریم.